الرحمن الرحیم. الحمد للہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا. اہل عقل کی جو واقعی عقل مند اور دور اندیش اور سمجھدار ہیں ان کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ سے عہد کیا ہوا پورا کرتے ہیں, جن رشتوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں, اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا مال اعلانیہ بھی اور چپکے سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کے اولاد میں بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اور کم عقل اور بد نصیب وہ ہیں جو اللہ سے کیا عہد کو فراموش کر دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں, زمین میں فساد مچاتے ہیں. اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے کشادہ اور تنگ, اس کی مرضی ہے. پھر اللہ کی یاد میں دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے. اطمینان کی زندگی اللہ اپنی یاد میں اللہ نے رکھی ہے اور آخرت میں ایمان والی زندگی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. اس سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اہل دنیا نے ان کے ساتھ مزاح کیا اور پھر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی اور ان کا یہ اعتراض کہ آپ تو بشر ہیں, آپ کی تو اولاد ہے. فرما اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کی بھی بشری ضروریات موجود تھی, وہ کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, بچے بھی تھے, اولاد بھی تھے, آپ بھی انہی کی طرح ہیں. اللہ نے آپ کو خصوصیت نصیب فرمائی ہے کہ اللہ کی وحی آپ کی طرف آتی ہے. یہ رسالت ہے, یہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لحاظ سے اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ اور فرمایا آپ کی رسالت کے لیے ہمارے گواہی دینا ہی کافی ہے, ہم گواہ ہیں آپ کی رسالت کا. پھر سورۃ ابراہیم ہے جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتی ہے اور ان کے لیے شدید عذاب کا تذکرہ ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو رائے حق سے, دین حق سے روکتے ہیں. پھر رسول جب بھی آیا اسی قوم کی زبان میں آیا, اس لیے کہ انسانوں کی انسان ہے تو اللہ نے اللہ نبی بھی انسان بھیجا ہے اور اسی زبان کے اندر بھیجا ہے تاکہ اللہ کا پیغام دینا انہیں آسان ہو. پھر فرمایا جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے, کبھی نعمتوں کے شکر پہ یوں دیتا ہے کہ ایک سے دو کر دیتا ہے, اور کبھی اللہ نعمتوں کے شکر پر گنتی میں نہیں بڑھاتا لیکن کیفیت اور برکت کے لحاظ سے بڑھا دیتا ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو شکر کیا کرتے ہیں ہم اور زیادہ کیا کرتے ہیں, اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کو ناراض نہ کرنا. اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے وہ دیکھو جس سے اللہ راضی ہو, اس زبان کا شکر ہے اس سے وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو, اس سماعت کا یہ شکر ہے کہ اس سے وہ سنو جس سے اللہ راضی ہو, یہ قوت, یہ جوانی, یہ حسن, یہ خوبصورتی اس سے وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو, یہ دولت, یہ خوشحالی, یہ فراوانی, یہ تجارت, یہ سوسائٹی میں عہدہ, منصب, مرتبہ, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, ان میں وہ کرو جس سے اللہ راضی ہے, اللہ اس کو اور بڑھا دے گا اور اتنا بڑھائے گا بس اوقات یہاں دنیا کے اندر بھی بڑھائے گا اور آخرت میں اس آنکھ کے بدلے میں وہ آنکھ دے گا جس سے یہ اللہ کا دیدار کر سکے گا, اور اس کے اللہ رب العزت اس خوبصورتی کے بعد وہ خوبصورتی دے گا جس کے سامنے سورج چاند کی خوبصورتی بھی مان پڑ جائے گی, اس جوانی کے بدلے میں ایسی جوانی دے گا جس کے اندر بڑھاپا بھی نہیں آئے گا. اگر اس زندگی کی نعمت کی اس نے شکر بجا لایا تو اللہ ایسی زندگی دے گا جس کے اندر موت نہیں آئے گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر شکر کرو گے ہم اور زیادہ دیں گے. پھر فرمایا پہلے بھی کہیں نبی آئے اور جب قوموں نے نہیں مانا اللہ نے ان کی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا, اور وہ اپنے رسولوں کا تکذیب کیا کرتے تھے اور انہیں رسولوں کو انہوں نے اپنی بستیوں سے نکال دیا تھا. لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں سب کو حساب چکانا ہوگا, اور آخرت کا منظر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ گمراہ, پیشوا اور مقتدا اور ان کے پیروکار وہاں محشر کے میدان میں آپس میں دستے گریبان ہوں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی برات کا اعلان کرے گا، میں نے تمہیں زبردستی اس راہ پہ تو نہ ڈالا تھا، صرف وسوسہ اور خیال ڈالا تھا، تم ہی خود ہی اس راستے پہ چل پڑے تھے، وہ بھی برات کا اعلان کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان اور کلمہ توحید کے تذکرہ مثال دی کہ یہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کا پھل بڑا میٹھا ہے، اور فرمایا یہ کفر کے کلمہ اور کفر کی زندگی یہ ناپائیدار چیز ہے، اس کا پھل بڑا کڑوا ہے، اس کی بنیاد بڑی کمزور ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت، زمین و آسمان کا مسخر کرنا، یہ سارا نہروں کا نظام، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھرانے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کی، اس دعا کا تذکرہ ہے کہ ان اپنی اولاد کے لیے مانگا، امن مانگا، سلامتی مانگی، ایمان مانگا، نماز کے قائم ہونے کے لیے مانگا، اللہ سے برکت والی روزی مانگی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا۔ یہ ساری دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، ربنا یقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس، سب سے پہلے ان کو اپنا تعلق دے نماز سے، پھر ان کی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کے معاشی مسائل بھی حل کر دے۔ ایک دانا باپ اپنی اولاد کی تربیت اسی رخ پہ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی ایمان کی ضرورت کا بھی لحاظ کرتا ہے، پھر اس کی دنیاوی اور جسمانی ضروریات کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی دعا کا اہتمام کیا، اور پھر دعا کا بات سمجھائی کہ اپنے لیے بھی مانگا، اہل ایمان کے لیے بھی مانگا، سارے ایمان والیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مانگا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا دنیا میں ظالم مستی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو چاہ من میں آیا کر رہا ہے، لیکن یہ ظالم خبردار رہے، اللہ اس کے کیے پہ بے خبر نہیں ہے، سب جانتا اور دیکھتا ہے، کسی لمحے بھی اللہ اس کی پکڑ فرمائیں گے، سارا تماشا دنیا دیکھے گی، اللہ ظالم کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہاں ڈھیل ہے اور مہلت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کافروں کی سزا، جہنم کے اندر ان کا بیڑیوں کا بال ڈالنا، اور پھر انہیں جہنم میں ڈالنا، اور گرم اور کھولتا ہوا پانی کا پینا، اور پھر اس کا تذکرہ قرآن نے ان آیتوں کے اندر ذکر فرمایا۔ اور پھر سورہ ہجر ہے جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ یہ کافر دنیا میں تو ایمان نہیں لاتے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ تمنا کریں گے، ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، یہ کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ایک منڈی آنے والی ہے میرے عزیزو، جس منڈی میں ایمان اور اسلام کی قیمت لگے گی، اور جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہوگا، بڑی حسرت ہوگی، بڑی حسرت ہوگی، اور مارے افسوس کی انگلیاں چبا لیں گے، ہاتھ چبا لیں گے، اور کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یہ وہ دولت ہے، اللہ نے ہمیں تو بن مانگے دے دیا، اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسے بچا بچا کے قبر تک لے جائیں، بہت قیمتی دولت ہے، یہ مل گیا قسم خدا کی دنیا میں کچھ بھی نہ ملا تب بھی سب کچھ مل گیا، اور یہ نہ ملا ساری دنیا کے خزانے قدموں میں آ گئے تب بھی کچھ بھی نہ ملا، اس لیے کہ یہ دولت اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب اس کی قیمت لگے گی، اور جب ہر شخص سر کی آنکھوں سے ایمان اسلام کی قیمت دیکھے گا، پھر اسے اندازہ ہوگا یہ ایمان اسلام کیا قیمت تھی، اللہ نے اسی کی، انہی کی حسرت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کی عظمت، فرمایا ساری آسمانی کتابیں وہ ہم نے قوموں کے حوالے کر دی تھی، لوگوں نے ان میں تعریف کر دی، لیکن قرآن آخری کتاب ہے، اس نے قیامت تک انسان انسانیت کو زندگی بتلانی ہے، یہ قیامت تک کے انسانوں کے دستور حیات ہے، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام خود لیا ہے، اور اس کی حفاظت کی شکلیں آج ہر انسان سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، معصوم معصوم بچے پورا کا پورا قرآن اپنے سینے میں یوں محفوظ کرتے ہیں کہ اس کا تلفظ، اس کا لہجہ، اس کا موٹا، اس کا باریک، اس کا کھینچنا، اس کا رکنا، اس کا غن، تمام تمتر نزاکتوں کے ساتھ ایک ایسا بچہ، بس اوقات اسے اپنی مادری زبان اچھی نہیں آتی، لیکن الحمدللہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس بر صغیر پہ بڑا فضل فرمایا، یہاں کے علماء نے مدارس اور مکاتب کی صورت میں چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ قرآن کی ایسی بہار پیدا کی، سبحان اللہ، دنیا میں اتنے حفاظ نہیں ہیں جتنے اس بر صغیر کے اندر ہیں، بلکہ دنیا میں اتنے حفاظ نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں، بلکہ دنیا میں اتنے حفاظ نہیں ہیں جتنے کراچی کے اندر ہیں۔ پچھلے سال ہمارا قومی ادارہ، جہاں بورڈ کے تحت جو مدارس میں کا امتحان ہوتا ہے، 70,000 بچوں نے ایک سال میں قرآن کے حفظ کا امتحان دیا۔ 70,000 بچے ہر سال، 60,000-70,000 بچے۔ آپ دیکھیں اس ڈیفینس کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اس مکتب سے تقریباً 60-70 جگہ بچے قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی حفاظت کی ایک شکل ہے، اور وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچوں کے سینہ کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن قیامت تک محفوظ ہوگا، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے، اس کا معنی اور مفہوم بھی محفوظ رہے گا، اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور پھر اس کے اندر روح ڈالی اور پھر اسے مسجود ملائکہ بنایا۔ شیطان نے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، قسم کھائی انسان کی ہلاک کرنے کے لیے، لیکن کہہ دیا کہ تیرے مخلص بندے، ان پر میرا داؤ اور میرا مکر و فریب نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندے مجھ سے بچ نکلیں گے۔ پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ، جہاں چشموں کی جگہ، نعمتوں کی جگہ، انعامات کا سلسلہ، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں، حضرت کی عمر 120 سال ہو چکی ہے، بیوی کی عمر بھی بڑھاپے کے دہلیز پہ پہنچ چکی ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ دے گا، اسی حال میں دے گا۔ ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ڈال کر ڈالا، دوسری شادی ہوگی، کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ فرمایا نا، اسی حال میں ہوگا، اسی بڑھاپے میں، اسی بیوی کے ساتھ، اسی حال میں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت ہے، جس کا اللہ آپ کو مظہر بنانا چاہتا ہے۔ پھر قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، جب اس قوم نے اپنی بدبختی اپنے ہاتھوں سے خود خرید لی اور بے حیائی و فحاشی کے تماشوں میں عروج پہ پہنچی اور اپنی شہوانی خواہشات مردوں سے پوری کرنے لگی، اللہ کا غضب ان پہ برسا اور زمین کو اوپر لے کر زمین پہ اس کو پٹخ دیا۔ اس قوم کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم ہجر کا تذکرہ ہے، اس نے بھی وقت کے نبی کی تکذیب کی، اللہ نے چیخ بھیجی، ان کے کلیجے پھٹ گئے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کی نعمت کا تذکرہ، اور سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی اور سنی جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا جب تمہیں اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے، تو پھر کافروں کی دولت کو چمک دمک دیکھ کر مت تمنا کرو، ان کی طرف تو نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو، تمہارے پاس اللہ نے جو قرآن کی شکل میں دولت دی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، یہ کافر، یہ مشرک آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور خصوصاً جب دشمن کا خوف اور دشمن کا ڈر ہو، تو وہاں حمد و ثنا اللہ کی بڑھا دیں، اور اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت کی گھڑی آ جائے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کہتے ہیں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو، اس کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ قیامت کا تذکرہ، پھر اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ، مختلف چھپائے جانور جو جب شام کو باہر سے آتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ نے انسانوں کے اس میں بڑے منافع رکھے ہیں، بعض سامان اٹھا کر چلتے ہیں، بعض سواریوں کے کام دیتے ہیں، بعض تمہارے لیے گوشت کا انتظام کرتے ہیں، بعضوں کے اندر تمہارے لیے اور مختلف جن کے کھالوں میں اور جن کے بالوں میں تمہارے لیے بڑے نفع کا سامان ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر سورج ہے اور چاند ہے، زمین و آسمان کا یہ مسخر ہونا ہے، اور پھر یہ مختلف قسم کے پھل ہیں اور مختلف قسم کے نباتات ہیں، یہ سارے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا اتنی نعمتیں ہیں، یہ خارجی نعمتیں تو الگ ہیں، تم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، صرف اپنی اندرونی نعمتوں کا خیال کر لو، اندرونی نعمت کا تصور کرو، کیا کہ اللہ رب العزت نے اندر کا انتظام چلایا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایک نعمت چلی جائے، معدے کا زخم ہو جائے، گردہ فیل ہو جائے، اور رگیں اندر سے تنگ ہو جائیں، خون کا بننا بند ہو جائے، آدمی موت کی تمنا کرتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ کتنی نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں، تم تو اپنی اندرونی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے، باہر کی بیرونی نعمتوں کا تو کیا ہی حال ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ دینے والا وہ معبود اور الہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے. اس ذات کا تذکرہ فرمایا، فرمایا یہ لوگ مکر و فریب کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آیا کرتی ہے. پھر اللہ کی قدرت کا ترتہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت فرمائی اور متکبرین کا جہنم میں داخل ہونے کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کفار ہیں، جب انہیں بیٹیاں مل جائیں اللہ کے لیے یہ بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ جب خود ان کو بیٹیاں ملیں تو ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور ذلت کے ساتھ کہتے ہیں یا تو اسے ذلت کے ساتھ اس زندگی میں رکھ لو یا اسے زندہ درگور کر دو. کتنے ظالم ہیں، جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ان کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. یہ تو کافروں کا طرز عمل ہے، وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے رسم و رواج نے آج مسلمان معاشرے کے اندر بھی بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا اور بیٹیوں کا جنم جرم بنا دیا. یہ مسلمانوں کے معاشرے کا ناسور ہے، غلط رسم و رواج ہیں کہ بیٹیاں جو اللہ کی رحمت تھی، بیٹے جو اللہ کی نعمت تھے، نعمت میں امتحان ازمائش ہے، رحمت رحمت ہوا کرتی ہے اور ایسی رحمت ہے. اللہ کے نبی نے بتایا چار بیٹیاں یا تین بیٹیاں یا دو بیٹیاں، کسی نے کہا اللہ کے رسول کسی کے ایک ہی ہو، فرمایا ایک ہی ہو، صحیح تربیت کرے، صحیح گھر میں آگے رخصت کر دے، وہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا جتنے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ انعام اللہ نے بیٹیوں پہ مقرر فرمایا ہے. نبی کی چار بیٹیاں رہی، اس کی مناسبت نبی کے ساتھ ہو گئی کہ اللہ نے انہیں بھی بیٹیاں دیں، اس کی بھی بیٹیاں ہوئیں، لیکن میرے معاشرے کے رسم و رواج نے اور میرے معاشرے کے بیہودہ طور طریقوں نے آج بیٹیوں کو پھر زحمت بنا دیا، بیٹیوں کو پھر بوجھ بنا دیا، بیٹیوں کے سلسلے میں آج پھر ناپسندیدگی کا اظہار ہے. یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کی شکلیں ہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بیٹیاں تم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا کوئی برائی سے نکلنا چاہے تو اللہ کے لیے کیا آسان ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، رجوع تو کرو. وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے، دیکھتے نہیں کہ ایک دودھ ہے وہ کتنے غلط ماحول سے نکلتا ہے، ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، لیکن تمہیں اللہ صاف شفاف دودھ پلاتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو نا، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تمہیں بھی اسی طریقے سے اللہ برائیوں سے نکال دے گا، صاف ستھرا کر کے پاکیزہ نکال دے گا. اللہ کی طرف رجوع. پھر فرمایا یہ شہد کی مکھی بھی اللہ کی قدرت کا شہکار ہے، دیکھتے رہے مختلف پھلوں سے اور مختلف پھولوں سے کس طریقے سے رس نکالتی ہے اور پھر اکٹھا کرتی ہے، جس کے اندر انسانی شفا اللہ نے رکھ دی ہے، انسانوں کی شفا رکھ دی ہے. اور وہ ایسی اللہ نے اسے دانش اور عقل دی ہے کہ دور دراز سفر کر کے پھر اپنی جگہ پر واپس آتی ہے. اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کے چھتے میں 60-70 ہزار خانے ہوا کرتے ہیں اور ہر خانہ ایک انداز کا ہے. ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا کام صرف بچے جننا ہوتا ہے، ان کی ایک پوری سیکورٹی ہوتی ہے، آنے والی کو چیک کیا جاتا ہے کوئی زہریلی بتے پر تو نہیں بیٹھ گئی. اگر اس نے یہ غلطی کر لی اسے عبرت کا نشانہ بنا کے اسے مار دیا جاتا ہے کہ آئندہ کوئی حرکت نہ کرے. جب یہ کسی پتے اور پھول سے رس نکالتی ہے، نشان لگا کے آتی ہے تاکہ دوسری والی کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے رس نکالا جا چکا ہے. یہ سارا کس نے اسے عقل اور دانش دی ہے، ذرا غور تو کرو. اتنی چھوٹی سی مچھی میں یہ سلیقہ، یہ فن، یہ طریقہ کس نے دیا؟ وہ قدرت والی ذات ہے جو اس مکھی کے اندر اتنی دولت دیتا ہے. ایک گندی مکھی بھی ہوتی ہے، ایک اچھی مکھی بھی ہوتی ہے. اچھی شہد کی مکھی گندگیوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف بیٹھتی ہے، خوشبو پر بیٹھتی ہے. گندی مکھی اچھائیوں سے ہٹ کر برائی کی طرف بیٹھتی ہے. کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا اچھی مکھی بنو، بجائے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے اس کی اچھائیوں پر تمہاری نظر ہونی چاہیے. گندی مکھی کا مزاج نہ ہو کہ اس میں ہزار خوبیاں ہیں لیکن تمہاری نظر پڑتی ہے تو اس کی برائی پر ہی پڑتی ہے. تمہاری نظر پڑتی ہے تو برائی ہی پہ پڑتی ہے. یہ شہد کی مکھی میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ اچھائیوں پر بیٹھ کر اور اس کا رس لے کر اور شہد کا یہ شہد بناتی ہے جس میں اللہ نے انسانوں کی شفا رکھی ہے. پھر اللہ کی قدرت کا تذر گھروں کی شکل میں، لباس کی شکل میں، کھانوں کھال کی شکل میں، بالوں کی شکل میں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرما رکھی ہیں. پھر آخرت کا منظر کا تذکرہ ہے جہاں کل قیامت میں ہر شخص اٹھے گا، اپنے نام اعمال سامنے اٹھے گا، سامنے دیکھے گا اور اس کے ساتھ اس کا گواہ بھی موجود ہوگا، نبی بھی دیکھ بتائے گا کہ میں نے ان کو اپنا میں نے پیغام پورا پہنچا دیا. پھر قرآن کا تذکرہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے زندگی کی بیان کے لیے بھیجا ہے اور اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی خوشخبری ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.